پانچ با مقام پیری. صبح کے وقت حضور نے گاڑیاں منگوائیں اور خواجہ میر درد صاحب اور شاہ ولی اللہ صاحب کے مزار مبارک پر تشریف لے گئے. راستے میں قبرستان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یہ انسان کی دائمی سکونت ہے جہاں ہر قسم کے امراض سے نجات پا کر انسان آرام کرتا ہے. خواجہ میر درد صاحب کی قبر پر آپ نے فاتحہ پڑھی اور کتبہ کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ کتبہ لکھنا شریعت میں منع نہیں ہے، اس میں بہت سے فوائد ہیں. یہاں سے ہو کر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی قبر پر گئے اور فاتحہ پڑھی. فرمایا شاہ ولی اللہ صاحب ایک بزرگ اہل کشف اور کرامت ہے. یہ سب مشائخ زیر زمین ہیں اور جو لوگ زمین کے اوپر ہیں وہ ایسے بدعات میں مشغول ہیں کہ آپ کو باطل بنا رہے ہیں اور باطل کو آپ بنا رہے ہیں. راستے میں اہل لدھیانہ کی درخواست کا ذکر آیا کہ حضور واپس جاتے ہوئے راستے میں لدھیانہ ٹھہرے. ڈاکٹر مرزا یعقوب ایک صاحب نے حضور کی خدمت میں عرض کی کہ لدھیانہ کی جماعت اسٹیشن لدھیانہ پر ملاقات کے واسطے آئی تھی لیکن حضور سوئے ہوئے تھے، میں نے جگانے نہ دیا. فرمایا آپ نے اچھا کیا، اس کے عوض ہم اب لدھیانے میں اتر کر اہل لدھیانہ سے ملاقات کریں گے. راستہ میں مذبح کے پاس سے بھی گزرے، کثیر التعداد بھیڑیں اور بکریاں ذبح ہو رہی تھیں اور سینکڑوں کا پایا ریوڑ کھڑا تھا. ان کو دیکھ کر فرمایا کہ کھانے کی حلال اچھا کہ کس قدر ذخیرہ اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا ہے، برخلاف اس کے حرام چیزیں مثلا کتے وغیرہ بہت ہی کم پائے جاتے ہیں. فرمایا شہر میں اس قدر انقلاب آئے ہیں کہ شاید کسی دوسرے شہر پر یہ حالات وارد ہوئے ہوں. کئی دفعہ یہ شہر آباد ہوا اور کئی دفعہ خاک میں مل گیا. ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ کا مخاطب تھے اور ان کے رخصت کے قریب الاختتام ہونے کا ذکر تھا. پھر فرمایا دو دن اور ہیں، یہ موقع غنیمت سمجھنا چاہیے. خدا تعالیٰ کا فضل سے ایسا موقع ہاتھ آ سکتا ہے، یہ نہ سمجھو کہ رخصت لینے سے ایسا موقع مل جاتا ہے. کئی آدمی ایسے بھی ہیں جو نوکر نہیں ہیں مگر ان کو ہمارے پاس رہنے کا موقع نہیں ملتا. فارغ البالی ہوتی ہے پر توبہ نصیب نہیں ہوتی. تو فرمایا اللہ تعالیٰ کا یہ منشا نہیں کہ مسیح کے وفات کو ثابت کرنے والی ایک جماعت پیدا ہو جائے. یہ بات تو ان مولویوں کی مخالفت کی وجہ سے درمیان آ گئی ہے، ورنہ اس کی تو کوئی ضرورت ہی نہ تھی. اصل مقصد اللہ تعالیٰ کا تو یہ ہے کہ پاک یا جماعت اس صحابہ کے بن جاوے. وفات مسیح کا معاملہ تو جملہ ہے معترضہ کے معنی درمیان میں آ گیا ہے. مولوی لوگوں نے خامخواہ اپنی ٹانگ در کے اس معاملہ میں دلیری کرتے. قول خدا تعالیٰ، رویت نبی اور اجماع صحابہ، یہ تین باتیں اس کے واسطے کافی تھیں. ہمیں تو افسوس آتا ہے کہ اس کا ذکر ہمیں خامخواہ کرنا پڑتا ہے، لیکن ہمارا اصلی امر ابھی دیگر ہے. یہ تو صرف خس و خاشاک کو درمیان میں چکایا گیا ہے. سوچو کہ جو شخص دنیا داری میں غرق ہے اور دین کی پرواہ نہیں رکھتا، اگر تم لوگ بیعت کرنے کے بعد ویسے ہی رہو تو پھر تم میں اور دوست میں کیا فرق ہے؟ بعض لوگ ایسے کچے اور کمزور ہوتے ہیں کیونکہ بیعت کی غرض بھی دنیا ہی ہوتی ہے. اگر بیعت کے بعد ان کے دنیا داری کے معاملات میں ذرا سا فرق آ جاوے تو پھر پیچھے قدم رکھتے ہیں. یاد رکھو کہ یہ جماعت اس بات کے واسطے نہیں کہ دولت اور دنیا داری ترقی کرے اور زندگی آرام سے گزرے. ایسے شخص سے تو خدا تعالیٰ بیزار ہے. چاہیے کہ صحابہ کی زندگی کو دیکھو، وہ زندگی سے پیار نہ کرتے تھے، ہر وقت مرنے کے لیے تیار تھے. بیعت کے معنی اپنی جان کو ہینچ دینا، اپنی جان کو بیچ دینا. جب انسان زندگی کو وقف کر چکا تو پھر دنیا کے ذکر کو درمیان میں کیوں لاتا ہے؟ ایسا آدمی تو صرف رسمی بیعت کرتا ہے، وہ تو کل بھی گیا اور آج بھی گیا. جہاں تو صرف ایسا شخص رہ سکتا ہے جو ایمان کو درست کرنا چاہے. حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا، انسان کو چاہیے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کا ہر روز مطالعہ کرتا رہے. وہ تو ایسے تھے کہ بعض مر چکے تھے اور بعض مرنے کے لیے تیار بیٹھے تھے. میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اس کے سوائے بات نہیں بن سکتی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ کنارے پر کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں تاکہ اطلاع دے کر بھاگ جائیں، وہ فائدہ حاصل نہیں کر سکتے. دنیا کے لوگوں کی عادت ہے کہ کوئی ذرا سی تکلیف ہو تو لمبی چوڑی دعائیں مانگنے لگتے ہیں اور آرام کے وقت خدا تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں. کیا لوگ چاہتے ہیں کہ امتحان میں سے گزرنے کے سوائے ہی خدا خوش ہو جائے؟ خدا تعالیٰ رحیم و کریم ہے، مگر سچا مومن وہ ہے جو دنیا کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر دے. خدا تعالیٰ ایسے لوگوں کو ضائع نہیں کرتا. ابتدا میں مومن کے واسطے جہنم کا نمونہ ہے. ابتدا میں مومن کے واسطے دنیا جہنم کا نمونہ ہو جاتی ہے. طرح طرح کے مسائل پیش آتے ہیں اور ڈراؤنی صورتیں ظاہر ہوتی ہیں، تب وہ صبر کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے. لیکن اس کے اول سرکشو ہونی بوت تا گریزت ہر کے پیر ہونی بوت. جو خدا تعالیٰ سے ڈرتا ہے اس کے لیے دو جنت ہوتے ہیں. خدا تعالیٰ کی رضا کے ساتھ جب متفق ہو جاتا ہے خدا تعالیٰ اس کو محفوظ رکھتا ہے اور اس کو حیات طیبہ حاصل ہوتی ہے. اس کی سب مرادیں پوری ہو جاتی ہیں مگر یہ بات ایمان کے بعد حاصل ہوتی ہے. ایک شخص کہ اپنے دل میں ہزار گند ہوتا ہے پھر خدا پر شرط لاتا ہے اور چاہتا ہے کہ مومنوں کا حصہ مجھے بھی ملے, جب تک انسان پہلے زندگی کو ذبح نہ کر دے اور محسوس نہ کر لے کہ نفس امارہ کی خواہش گئی ہے اور خدا تعالی کی عظمت دل میں بہہ نہ جائے تب تک مومن نہیں ہوتا. اگر مومن کو خاص امتیاز نہ بخشا جائے تو مومنوں کے واسطے جو وعدے ہیں وہ کیوں کر پورے ہوں گے. لیکن جب تک دورنگی اور منافقت ہو تب تک انسان کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا. ان المنافقین فی الدرک الاسفل النساء آیت 140. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ کیسی جماعت بنائے گا جو ہر جیب میں سب پر فوقیت رکھے گی. اللہ تعالیٰ ہر طرح کا فضل کرے گا مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر شخص اپنے نفس کا تزکیہ کرے. ہاں کمزوری میں اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے. جو شخص کمزور ہے اور ہاتھ اٹھاتا ہے کہ کوئی اس کو پکڑے اور اٹھائے اس کو اٹھایا جائے گا. مگر مومن کو چاہیے کہ اپنی حالت پر فارغ نہ بیٹھے, اس سے خدا راضی نہیں ہے. ہر طرح سے کوشش کرنی چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے راضی کرنے کے جو سامان ہیں وہ سب مہیا کیا جائے. سیاکار انسان تو فائدہ کام کرتا ہے, مومن کو تو خدا تعالیٰ خود بخود سر دے دیتا ہے. ایک شخص کا ذکر ہے کہ وہ مسجدوں میں لمبی نمازیں پڑھا کرتا تھا تاکہ لوگ اسے نیک کہیں, لیکن جب وہ بازار سے گزرتا تو لڑکے بھی اس کی طرف اشارہ کرتے اور کہتے کہ یہ ایک ریاکار آدمی ہے جو دکھلاوے کی نمازیں پڑھتا ہے. ایک دن اس شخص کو خیال ہوا کہ میں لوگوں کا کیوں خیال رکھتا ہوں اور بے فائدہ محنت اٹھاتا ہوں, مجھے چاہیے کہ اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو جاؤں اور خالص خدا کے خاطر عبادت کروں. یہ بات سوچ کر اس نے سچی توبہ کی اور اپنے اعمال کو خدا کے واسطے خاص کر دیا اور دنیاوی رنگ کی نمازیں چھوڑ دیں اور علیحدگی میں بیٹھ کر دعائیں کرنے لگا اور اپنی عبادت کو پوشیدہ رکھنا چاہا. تب وہ جس کوچے سے گزرتا لوگ اس کی طرف اشارہ کرتے کہ یہ ایک نیک بخت آدمی ہے. سچا مومن وہ ہے جو کسی کی پرواہ نہ کرے, خدا تعالیٰ خود ہی سارے بندوبست کر دے گا. لوگوں کی تکلیف دہی کی پرواہ نہیں رکھنی چاہیے. دنیا میں کوئی کسی کے ساتھ دوستی پکی کرتا ہے تو دنیا کے لوگ اپنی دوستی کا حق ادا کرتے ہیں. وہ کون دوست ہے جس کے سلوک کیا جاوے تو وہ بے تعلق ہی ظاہر کرے. ایک چور کے ساتھ ہمارا سچا تعلق ہو تو وہ بھی ہمارے گھر میں نقب زنی نہیں کرتا. تو کیا اللہ خدا تعالیٰ کی وفا چور کے برابر بھی نہیں؟ خدا تعالیٰ کی دوستی تو وہ ہے کہ دنیا داروں میں اس کی کوئی نظیر ہی نہیں. دنیا داروں کی دوستی میں تو غدر بھی ہے, تھوڑی سے رنجش کے ساتھ دنیا دار دوستی توڑنے کو تیار ہو جاتا ہے. مگر خدا تعالیٰ کے تعلقات پکے ہیں. جو شخص خدا تعالیٰ کے ساتھ دوستی کرتا ہے خدا تعالیٰ اس پر برکت نازل کرتا ہے, اس کے گھر میں برکت دیتا ہے, اس کے کپڑوں میں برکت دیتا ہے, اس کے پسوردہ میں برکت دے دیتا ہے. بخاری میں ہے کہ نوافل کے ذریعے سے انسان خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا کرتا ہے. نوافل ہر شے میں ہوتے ہیں, فرض سے بڑھ کر جو کچھ کیا جائے وہ سب نوافل میں داخل ہے. جب انسان نوافل میں ترقی کرتا ہے تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جسے وہ دیکھتا ہے اور اس کی زبان ہو جاتا ہوں جسے وہ بولتا ہے. خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص میرے ولی سے مقابلہ کرتا ہے وہ میرے ساتھ لڑائی کے لیے تیار ہو جائے. خدا تعالیٰ کے ساتھ سچی محبت کرنے والے بھی غنی بے نیاز ہو جاتے ہیں, لوگوں کی تکلیف کی کچھ پرواہ نہیں رکھتے. جو لوگ خلقت کی پرواہ کرتے ہیں وہ خلق کو معبود بناتے ہیں. خدا تعالیٰ کے بندوں میں ہمدردی بہت ہوتی ہے مگر ساتھ ہی ایک بے نیازی کی صفت پہ لگی ہوئی ہے, وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتے. آگے خدا تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے کہ دنیا کھینچی ہوئی ان کی رقص کری آتی ہے. ہماری جماعت کو ایسا ہونا چاہیے کہ نری لفاظی پر نہ رہے بلکہ بحث کے سچے منشا کو پوری کرنے والی ہو. اندرونی تبدیلی کرنی چاہیے. صرف مسائل سے تم خدا تعالیٰ کو خوش نہیں کر سکتے. اگر اندرونی تبدیلی نہیں تو تم میں اور تمہارے غیر میں کوئی فرق نہیں. اگر تم میں مکر فریب کسل اور سستی پائی جائے تو دوسروں سے پہلے ہلاک کیے جاؤ گے. ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے بوجھ کو اٹھائے اور اپنے وعدے کو پورا کرے. عمر کا اعتبار نہیں. دیکھو مولوی عبد الکریم صاحب فوت ہو گئے, ہر جمعے میں ہم کوئی نہ کوئی جنازہ پڑھتے ہیں. جو کچھ کرنا ہے آپ کر لو, جب موت کا وقت آتا ہے تو بے تاخیر نہیں ہوتی. جو شخص قبل از وقت نیکی کرتا ہے امید ہے کہ وہ پاک ہو جائے. اپنے نفس کی تبدیلی کے واسطے صحیح کرو, نماز میں دعائیں مانگو, صدقات خیرات سے اور دوسرے ہر طرح کے ہیلے سے والذین جادو فینا میں شامل ہو جاؤ. جسے بیمار طبیب کے پاس جاتا, دوائی کھاتا, مسل لیتا, خون نکلواتا, ٹکور کرواتا, اور شفا حاصل کرنے کے واسطے ہر طرح کی تدبیر کرتا ہے. اسی طرح اپنی روحانی بیماریوں کو دور کرنے کے واسطے ہر طرح کی کوشش کرو, صرف زبان سے نہیں بلکہ مجاہدہ کے جس قدر طریق خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ سب بجا لاؤ. صدقہ خیرات کرو, جنگلوں میں جا کر دعائیں کرو, سفر کی ضرورت ہو تو وہ بھی کرو. بعض آدمی پیسے دے کر بچوں کو دیتے پھرتے ہیں کہ شاید اس طرح کچھ کے باطن ہو جائے, جب باطن پر کفل ہو جائے تو پھر کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ ہیلے کرنے والے کو پسند کرتا ہے. جب انسان تمام ہیلوں کو بجا لاتا ہے تو کوئی نہ کوئی نشانہ بھی ہو جاتا ہے. 27 اکتوبر 1905 بمقام تیری با نماز جمعہ. چند مولوی اور مدرسہ طبیہ کے چند طالب علم اور طبیب آئے, طب کا ذکر درمیان میں آیا. حضرت اختر مسیح ماؤد نے فرمایا مسلمانوں کو انگریزی طب سے نفل نہیں چاہیے. الحکمت اور والت المومن, حکمت کی بات تو مومن کی اپنی ہے. گم ہو کر کسی اور کے پاس چلی گئی تھی, پھر جہاں سے ملے جھٹ قبضہ کر لے. اس میں ہمارا یہ منشا نہیں کہ ہم ڈاکٹری کی تائید کرتے ہیں, بلکہ ہمارا مطلب صرف یہ ہے کہ بموجب حدیث کے انسان کو چاہیے کہ مفید بات جہاں سے ملے وہیں سے لے لے. ہندی, جاپانی, یونانی, انگریزی, ہر طرف سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے اور اس شعر کا مزاق اپنے آپ کو بڑھانا چاہیے. سمتو زہر گوش آئے یافتم, زہر خرمنے خوش آئے یافتم. تب ہی انسان کامل طبیب بنتا ہے. طبیبوں نے تو عورتوں سے بھی نسخے حاصل کیے ہیں. لیس الحکیم الا ذو تجربۃ, لیس الحلیم الا ذو اسرا. حکیم تجربہ سے بنتا ہے اور حلیم تکالیف اٹھا کر علم دکھانے سے بنتا ہے. اور یوں تو تجربوں کے بعد انسان رہ جاتا ہے, کیونکہ قضاء و قدر سب کے ساتھ لگی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ باب ہدا مقتدی اللہ نام آئے دکھانے, ان کی ہدایت کی پیروی کر, یعنی تمام گزشتہ انبیاء کے کمالات متبرکہ کو اپنے اندر جمع کر لے. علیہ وسلم کی بڑی فضیلت کا اظہار کرتی ہے. تمام گزشتہ نبیوں اور ولیوں میں جس قدر خوبیاں اور صفات اور کمال تھے وہ سب کے سب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے تھے. سب کی ہدایتوں کے اقتداء کر کے آپ جامع تمام کمالات کے ہو گئے. مگر جامع بننے کے لیے ضروری ہے کہ انسان متکبر نہ ہو. جو سمجھتا ہے کہ میں نے سب کچھ سمجھ لیا ہے وہ ٹھوکر کھاتا ہے. خاص ساری سے زندگی بسر کرنی چاہیے. جہاں انسان کو فائدے کی بات دیتے چاہیے کہ اسی جگہ سے فائدہ حاصل کرے. ڈاکٹروں کو بھی مناسب نہیں کہ پرانی طب کو حقارت سے دیتے ہیں. بعض باتیں ان میں بہت مفید ہیں. میں نے بعض مدن کتب طب کے 20-20 جز کی حفظ کیے تھے. 1000 سے زیادہ کتاب طب کی ہمارے کتب خانے میں موجود تھی, جن میں سے بعض کتابیں بڑی بڑی قیمتیں دے کر خرید کی گئی تھیں. مگر یہ علم ذنی ہے, لاف مارنے اور دعویٰ کرنے کا کسی کو حق نہیں. ملفوظات حضرت مسیح موعود. حضرت اقدس نے فرمایا افسوس ہے کہ لوگ اپنے کاروبار میں اس قدر مصروف ہیں کہ دوسرے پہلو کی طرف ان کو بالکل کوئی توجہ نہیں. ہر ایک شخص ایک پہلو پر حد سے زیادہ جھک جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں جس قدر بار بار تقویٰ کا ذکر کیا ہے اتنا ذکر اور کسی عمل کا نہیں. تقویٰ کے ذریعے سے انسان تمام مولکات سے بچتا ہے. یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملہ میں تقویٰ سے کام نہ لیا اور کہا کہ جب تک الیاس آسمان سے نہ آئے ہم تم کو نہیں مان سکتے. انہیں چاہیے تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور خوارج کا مطالعہ کرتے اور بہت سی باتوں کے مقابلہ میں صرف ایک بات پر نہ اڑتے. ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودیوں نے کہا کہ آخری زمانے کا نبی تو اسرائیلیوں میں جانا چاہیے تھا, ہم تم کو نہیں مان سکتے. تائیدات الہی, نصرت حق اور معجزات کی انہوں نے کچھ پرواہ نہ کی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک نبی کے وقت ابتلاؤں کا ہونا ضروری ہے. اگر خدا تعالیٰ چاہتا تو تورات میں ایسے لفظ صاف لکھ دیتا کہ آخری زمانے کے نبی کے باپ کا نام عبداللہ اور ماں کا نام آمنہ اور مکن مکہ ہوگا. مگر خدا تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا. ایسا ہی اس وقت کے مسیح کے زمانے میں بھی ہوا. اگر لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرشتوں کو نازل ہوتے دیکھ لیتے تو کوئی بھی انکار نہ کرتا. مگر خدا تعالیٰ کی سنت یہی ہے کہ ابتلاء آئیں اور متقی لوگ اس ابتلاء کے وقت بچ رہتے ہیں. فرمایا آسمان سے نازل ہونے کی سنت پہلے کبھی قائم نہیں ہوئی. آدم سے لے کر آج تک کوئی نبی پیش کرو کہ کوئی نبی آسمان پر گیا ہو یا آسمان سے نازل ہوا ہو. خدا تعالیٰ کی عادت نہیں کہ کسی ایک شخص کے واسطے کوئی امر مخصوص کر دے. ایک امر مخصوص کے ساتھ کوئی نبی بھی نہیں آیا. اس طرح سے تو وہ شخص معبود بن جاتا ہے. اور یسوع کو خصوصیت دینا تو خود نصارہ کو مدد دینا ہے. اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر وفات ظاہر کر دی ہے. معراج کی حدیث کو پڑھو. معراج کی حدیث کو پڑھو، جو لوگ معراج کے منکر ہیں وہ تو اسلام کے منکر ہیں. لاکھ حدیث کے برابر ایک حدیث معراج کی ہے. شب معراج میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ کو مردوں میں دیکھا، اگر قبض روح نہیں ہوا اور زندہ مال جسم آسمان پر گئے تو دوسرے عالم میں کس طرح پہنچ گئے. کسی کے واسطے تو ایک ہی بات کافی ہوتی ہے، خیالی اور ذہنی باتوں کے پیچھے پڑھ کر اور اصلی اور صحیح بات کو چھوڑ دینا تقویٰ کے بعد خلاف ہے. مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے بار بار تبیم ہوئی ہے، اس کے ساتھ نشانات، تائید، نصرت الہی، نصوص قرآن و حدیث ہیں. میں جو کچھ کہتا ہوں اعلیٰ وجہ بصیرت کہتا ہوں. خیال کرو کہ حق بالعم کون سی بات ہے. میں تو ایسا آیا ہوں جیسے کہ ریاض آیا. یہود سے پوچھو کہ وہ مسیح کے ماننے سے کیوں معروف رہے، ان کا عذر بھی یہی تھا کہ جیسا تورات میں لکھا ہے ریاض آسمان سے نہیں آیا. مگر سارے مسلمان تو یہ عذر بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ بہت واقعات پہلے کے اپنے آگے رکھتے ہیں کہ نزول کس طرح سے ہوا کرتا ہے. یہ لوگ جتنا چاہیں مجھ سے جھگڑا کر لیں، مرنے کے بعد ان کو معلوم ہو جائے گا کہ حق کس طرف ہے. یہ لوگ عیسائیوں کی اس قدر مدد کرتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو خود ان مولویوں ہی نے عیسائی بنا دیا ہے. جو پہلو خدا تعالیٰ نے پکڑا ہے وہی سب سے افضل ہے، اور اسلام کی فتح اسی کے ذریعہ ہوگی. نزول اور نزیل کا لفظ مہمان کے واسطے بتاؤ یہ اعزاز و اکرام سے استعمال کیا جاتا ہے. ہر زبان میں یہ محاورہ ہے، کیونکہ اردو میں بھی کہتے ہیں کہ آپ کہاں اترے ہیں. اس گفتگو کے دوران ایک مولوی صاحب درمیان میں بول پڑے اور کہنے لگے کہ مسیح تو دمشق میں نازل ہوگا، آپ کہاں نازل ہوئے ہیں؟ حضرت اقدس فرمایا حدیث سے یہ ثابت ہے کہ وہ دمشق کے مشرق کی طرف نازل ہوگا، قادیان دمشق سے عین مشرق میں ہے. توفی کے معنی کے متعلق شہر بغداد میں بڑا مباحثہ ہوا تھا کہ اس لفظ سے کیا معنی ہے. اس مباحثہ میں آپ بالآخر یہی فیصلہ ہوا کہ جہاں اللہ تعالیٰ فاعل ہو اور مفعول بھی عالم ہو، وہاں سوائے مارنے کا کوئی معنی نہیں آتے. اگر آج تم قرآن، حدیث یا لغت سے کوئی اور معنی دکھا دو تو میں آج بھی مان لینے کے واسطے تیار ہوں. لغت بھی زبان عربی کی قریب ہے، کوئی مثال لغت سے ہی دکھا دو تب بھی میں مان لوں گا. تعجب ہے کہ دوسروں کی رویت کا تم اعتبار کرتے ہو، مگر ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رویت پر تم کو کوئی اعتبار نہیں. یہ جس میں عنصری کا لفظ تم نے کہاں سے نکال لیا؟ اگر کہیں یہ لفظ دکھا سکتے ہو تو لے آؤ، میں تو اس وقت بھی قبول کرنے کے واسطے تیار ہوں. قرآن شریف میں، حدیث میں، لغت عرب، کہیں کسی نبی صحابی وغیرہ کے متعلق لفظ توفی کا بمعنى آسمان پر جس میں عنصری کے ساتھ جانے کا دکھا دو تو میں فوراً مان لوں گا. لیکن تم حضرت عیسیٰ کے متعلق ایک لفظ کے بمعنى کیوں کرتے ہو جو کسی نبی، کسی ولی، کسی صحابی، کسی انسان کے متعلق نہیں کیا گیا؟ 25 سال سے خدا تعالیٰ مجھے یہی بتلا رہا ہے کہ تائیدات سماوی اور نشانات میرے ساتھ ہیں. میں خدا تعالیٰ کی باتوں پر اب بھی ویسے ہی ایمان رکھتا ہوں جیسا کہ پہلی کتابوں پر رکھتا ہوں. اس جگہ بیچ میں پھر وہی مولوی صاحب بول پڑے کہ میں توفی کے معنی آسمان پر جانے کی دکھا سکتا ہوں. فوراً ایک قرآن شریف مولوی صاحب کے ہاتھ میں دیا گیا، لگے ورق گردانی کرنے اور اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھنے. کبھی اس کو کہتے کیوں میاں تم نکالو، اور کبھی اس کو اشارہ کرتے ہیں کیوں بھائی کچھ بتاؤ نا. بہت سے تھے، کبھی اس نے اس ہاتھ سے قرآن چینا، کبھی اس نے اس کے ہاتھ سے قرآن چینا. نکلنا تو کیا تھا، گھبرا کر بولے اچھا رافیہ کا تو جو قرآن میں لکھا ہے. حضرت اقدس نے فرمایا رافیہ کا کیا معنی؟ یہ جگہ وہی ہیں جو رفانہ اور مکان علیہ مریم متعاون کے معنی ہیں. مسلمان ہر روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی یہی دعا مانگتے ہیں کہ ان کا رفع ہو. تو کیا اس کے یہ معنی ہیں کہ وہ جس میں انصری کے ساتھ آسمان پر چلے جائیں؟ بات وہی صحیح ہے جو خدا تعالیٰ نے بتلا دی اور الہامات سے اس کی تائید کی. اس نے کہا مولوی الہام کیا ہے؟ الہام تو مجھے بھی ہوتا ہے. بعد میں معلوم ہوا کہ اس مولوی کا نام نظام الدین تھا اور کسی مسجد میں لٹکے پڑھاتا تھا. حضرت اقدس نے فرمایا میں ایسے الہام نہیں مان سکتا جس کے ساتھ تائیدات سماوی کا نشان نہ ہو. ایسے الہام کے مدعی تو ہر نبی کے زمانے میں گزرے ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی نشان ہے تو دکھلاؤ. اتنے میں حضرت مولوی سید محمد حسن صاحب نے لغت کی کتاب مختار الشہا نکالی اور مولوی کو دکھلایا کہ توفی کے معنی مارنے کے لکھے ہیں. مولوی صاحب نے کہا میں لغت نہیں مانتا. اچھا مان لیا، اگر عیسیٰ مر گیا تو اس کے لاش دکھلاؤ. حضرت اقدس جب مر جانا ثابت ہے تو کافی ہے، لاشیں حضرت ابراہیم اور موسیٰ کی کہاں ہیں؟ اور شاید دجال کا نہ کہا ہے. حضرت اقدس نے فرمایا اگر اسی طرح تم لفظی معنی لوگے تو بہت مشکل پڑے گی. قرآن شریف میں لکھا ہے کہ جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ اس جہان میں بھی اندھا ہوگا، تو اس کے یہ معنی ہے کہ جتنے نابینا ہیں وہ بہرحال سب کے سب جہنم میں جائیں گے اگر کہ حافظ قرآن اور مسلمان ہی ہیں. پھر فرمایا آنے والے کے متعلق تو یہ لکھا ہے کہ وہ امتی ہوگا. امتی تو وہ ہے جو جو صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیروی کے ذریعے سے نور حاصل کرتا ہے. لیکن وہ جو پہلی نور اور بصیرت پا کر نبوت کے درجے تک پہنچ چکا ہے وہ اب امتی کس طرح بنے گا؟ کیا پہلے تمام کمالات حاصل کرتا تھے وہ بے نصیب کر دیا جاوے گا؟ ہاں ہم امتی ہیں جن کو سب کچھ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملا ہے اور تمام معرفت وہیں سے حاصل ہوئی ہے. اتنے میں وہ مولوی صاحب تو گھبرا کر اٹھ گئے اور ان کے ساتھ ہی گالیاں دیتے گئے اور ایک اور طالب علم آگے بڑھا. طالب علم آپ کا مرتبہ کیا ہے؟ اس کی تعبیر نبوت سے ہوگی یا کسی اور لفظ سے؟ حضرت اختر جس کے ساتھ خدا تعالیٰ مکالمہ اور مخاطبہ کرتا ہے وہ نبی ہے. نبی کے معنی ہیں خدا تعالیٰ سے خبر پا کر بتلانے والا. ہاں نبوت شریعت ختم ہو چکی ہے. سچی معرفت بغیر مخاطبات الہیہ کے حاصل نہیں ہو سکتی. اگر یہ بات اس امت کو حاصل نہیں تو خیر امت کس طرح سے بن گئی؟ اللہ تعالیٰ نے مخاطبات کا دروازہ بند نہیں کیا اور نہ نجات کا کوئی ذریعہ, ورنہ نجات کا کوئی ذریعہ باقی نہ رہتا. طالب علم تو آپ کو وہی ہوتی ہے, وہی تو صرف انبیاء کو ہوتی ہے. حضرت اختر خدا تعالیٰ تو فرانسی میں فرماتا ہے موسیٰ کی ماں کو بھی وہی ہوئی, کیا یہ امت عورتوں سے بھی بدتر ہو گئی؟ تمام دروازے بند ہو گئے. دنیا دار کو آگے قدم رکھنے کی ضرورت نہیں, اس امت کو خدا تعالیٰ ادھورا رکھنا نہیں چاہتا. میں نہیں یہ قبول کر سکتا کہ پہلی امتوں نے اس قدر برکات حاصل کی ہیں اور یہ امت بالکل معروف کر دی. طالب علم پھر یہ مرتبہ تو ولی کا ہوا. حضرت اختر ہم کب کہتے ہیں کہ ہمارا مرتبہ وہ ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا؟ مگر تم نہیں جانتے ولی کا مرتبہ کم نہیں بلکہ بعض کے نزدیک تو ولایت بڑھ کر ہے, کیونکہ ولایت محبت قرب اور معرفت کا ذریعہ ہے اور نبوت ایک ہوتا ہے. یہود کا تو یہ مذہب ہے کہ حضرت ابراہیم ولی تھے اور تمام انبیاء سے بڑھ کر تھے. ہم تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر قدم بھی رکھنا کفر سمجھتے ہیں. ہم کو اعلام ہوا ہے کلو برکت میں محمد, ہم اس دائرے سے باہر نہیں جاتے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے جانا تو کفر ہے. لوگ معجوب ہونے کے سبب وہی کے لفظ سے گھبراتے ہیں, ورنہ وہاں تو لکھا ہے کہ مکی کو بھی وہی ہوئی. بلکہ شیخ عبد القادر نے لکھا ہے کہ جس کو کبھی بھی وہی نہیں ہوئی خوف ہے تو اس کا خاتمہ برا ہو. معرفت تامہ بجوز مکالمہ مخاطبہ کے حاصل نہیں ہو سکتی. طالب علم وہی کس طرح سے ہوتی ہے؟ حضرت اختر کئی طریقے ہیں. بعض دفعہ دل میں ایک گونج پیدا ہوتی ہے, کوئی آواز نہیں ہوتی, پھر اس کے ساتھ ایک شگفتگی پیدا ہوتی ہے. بعض دفعہ تیزی اور شوکت کے ساتھ ایک لذیذ کلام زبان پر جاری ہوتا ہے جو کسی فکر تدبر اور وہم و خیال کا نتیجہ نہیں ہوتا. اس کے ساتھ خدا تعالیٰ کے نشانات ہزاروں ہیں. اگر کوئی چاہے تو اب بھی کم از کم 40 روز ہمارے پاس رہے اور نشان دیکھ لے. صادق اور کاذب میں خدا تعالیٰ فرق کر دیتا ہے. آج سے 25 سال پہلے خداوند تعالیٰ نے مجھے وعدہ دیا تھا کہ تیرے پاس ہر جگہ سے لوگ آئیں گے اور توبہ تائب بلائیں گے. یہ ایسے وقت کا الہام ہے کہ ایک آدمی بھی میرے ساتھ نہ تھا. اب تم اس کے نظیر پیش کرو کہ کیا کوئی آدمی اتنا لمبا افطرا کر کے ایسی بڑی کامیابی حاصل کر سکتا ہے؟ اور ایک بات نہیں, اگر ہمارے پاس آئیں اور کچھ مدت قیام رکھیں تو آپ کو معلوم ہو اصل میں تمام مشکلات عدم معرفت کے باعث ہوتی ہیں, ورنہ حضرت ابو بکر نے کون سا معجزہ مانگا تھا؟ طالب علم امت کے علماء بھی انبیاء کے مانند ہیں جو آپ کی مخالفت کرتے ہیں. حضرت اختر نے فرمایا میں ان لوگوں کو علماء میں شامل نہیں سمجھتا جن کی زبان پر کچھ اور ہے اور اعمال کچھ اور ہی ہیں. منبر پر چڑھ کر کچھ کہتے ہیں اور گھر میں جا کر کچھ اور بیان کرتے ہیں. علماء امت وہ ہیں جو مذہب کی تاکید کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملفوظات حضرت مسیح موعود 27 اکتوبر 1905 بمقام دہلی. حضور کے مجلس میں ایک طالب علم بھی تھا جس نے یہ سوال کیا کہ کیا مستقل نبی ہیں. فرمایا میرے متعلق ایسا کہنا ایک تہمت ہوگی, میں اس کو کفر سمجھتا ہوں کہ کوئی مستقل نبی ہونے کا دعویٰ کرے. طالب علم معجزہ تو نبی کا ہوتا ہے, آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ میں معجزہ دکھاتا ہوں؟ حضرت اقدس ہمارے معجزات سب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں. ہمارا اپنا کچھ نہیں, سب کاروبار آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی چلا آتا ہے. دین انحطاط پر تھا,
ہم نے سائی کی. اگر ہم خدا تعالیٰ کی طرف سے ہیں تو خدا تعالیٰ ہماری مدد کرے گا, ورنہ یہ سلسلہ خود بخود ہی تباہ ہو جائے گا. فرمایا ہمارے دو کام ہیں, اول یہ کہ اعتقاد میں نصوص کے برخلاف جو غلطیاں پڑ گئی ہیں وہ نکالی جائیں, دوم یہ کہ لوگوں کی عملی حالتیں درست کی جائیں اور صحابہ کے مطابق ان کو تقویٰ اور طہارت حاصل ہو جائے. طالب علم, کیا پہلے بھی کسی نے دعویٰ کیا تھا کہ میں اسلام میں نبی ہوں؟ حضرت اختص, پہلے کس طرح کوئی دعویٰ کر سکتا؟ وہ لوگ مامور نہ تھے کہ ایسا دعویٰ کریں, اور میں مامور ہوں. طالب علم, آپ کے مخالف کو کافر کیوں کہا جائے گا؟ حضرت اختص, کفر کے معنی ہیں انکار کرنا. جب یہ لوگ مامور من اللہ کو نہیں مانتے اور گالیاں دیتے ہیں اور انکار کرتے ہیں تو بات یہاں تک نہیں رہتی, بلکہ ایک فتح الباب ہوتا ہے اور زبان کھل جاتی ہے اور رفتہ رفتہ توفیق اعمال کی جاتی رہتی ہے. ایک شخص نے اس موقع پر بیعت کی, فرمایا خدا تعالیٰ ثابت قدم رکھے, ثابت قدمی خدا تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے حاصل ہو سکتی ہے, جب تک استقامت نہ ہو بیعت بھی نہ تمام ہے. انسان جب خدا تعالیٰ کی طرف قدم اٹھاتا ہے تو راستے میں بہت سی بلاؤں اور طوفانوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے, جب تک ان میں سے انسان گزر نہ لے منزل مقصود کو پہنچ نہیں سکتا. امن کی حالت میں استقامت کا پتہ نہیں لگ سکتا, کیونکہ امن اور آرام کے وقت تو ہر ایک شخص خوش رہتا ہے اور دوست بننے کو تیار ہے. مستقیم وہ ہے کہ سب بلاؤں کو برداشت کرے. فرمایا مولوی عبد الکریم صاحب کی موت کو دیکھو اور اس پر غور کرو کہ بڑی عبرت کی جگہ ہے, کس طرح ناگہانی موت ان پر وارد ہوئی. ہر ایک شخص کو سمجھنا چاہیے کہ یہ دن کسی وقت آنے والا ہے, سب کو اس کے واسطے تیار رہنا چاہیے. ان باتوں کا تصور اور مطالعہ انسان کو سچا مومن بنا دیتا ہے. جب انسان دنیا کی طرف جھکتا ہے اور بہت امور کو اپنے گلے ڈال لیتا ہے تو ایک طول عمل پیدا ہو جاتا ہے. طول عمل سے ہی سب خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. جو شخص عمر کو لمبا سمجھتا ہے اور بڑی بڑی امیدیں کرتا ہے اور کہتا ہے یہ کروں گا اور وہ کروں گا, اس کے واسطے دل کی پاکیزگی کا حصول مشکل ہے. مومن کو چاہیے کہ رات کو سوئے اور صبح اٹھنے کی امید نہ کرے, اور صبح اٹھے تو رات تک زندگی کی امید نہ رکھے. سب سے اعلیٰ اور آخری بات یہ ہے کہ دل کی پاکیزگی حاصل ہو. جب خدا تعالیٰ کسی پر فضل کرتا ہے تو دل کی پاکیزگی اس کو عطا کرتا ہے, بغیر فضل الہی کے پاکیزگی حاصل نہیں ہو سکتی. اول بات یہ ہے کہ طول عمل جاتا رہے تب انسان تسلی پکڑتا ہے. جب انسان دن بھر ناجائز وسائل اختیار کرتا ہے اور دنیا کمانے کے پیچھے پڑا رہتا ہے تو دل ناپاک ہو جاتا ہے, مگر موت سے زیادہ اور کوئی وائز نہیں, یہی بڑا وائز ہے. اٹاوا کے دوست سید صادق حسین صاحب اور دیگر دوست اس جگہ کے مخاطب تھے. حضرت اقدس نے فرمایا اگر ایک آدمی بھی متقی اور صالح کسی مقام پر ہو جو اشاعت حق کے لیے پورا جوش رکھتا ہو تو خدا تعالیٰ اس میں قوت جاذبہ پیدا کر دیتا ہے اور وہ ایک جماعت بنا ہی لیتا ہے, کیونکہ مومن کبھی اکیلا نہیں رہ سکتا. یہ نہیں کہ صرف معجزات کے ذریعے سے لوگوں پر حجت پوری کی جاتی ہے, بلکہ مومن میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوت جذب رکھی ہے. صحیح لوگ اس کی طرف کھینچے جاتے ہیں اور غیر صحیح لوگ بھی سلسلہ حقا کی خدمت میں لگائے جاتے ہیں. ان کے سپرد یہ خدمت کی جاتی ہے کہ سلسلہ حقا کی مخالفت میں شور و غوغا مچا کر اس کی تشہیر کریں اور اس کی تبلیغ کو دور تک پہنچا دیں. مومن میں قوت جاذبہ ضرور ہوتی ہے. جب میں برائن لکھتا تھا تو یہ اعلان ہوا تھا کہ ہر ایک دور کی راہ سے لوگ تیرے پاس آئیں گے. اس وقت ایک بھی آدمی میرے ساتھ نہ تھا, اور یہ کتاب وہ ہے جو ہر ایک فرقہ عیسائی ہندو برہمو آریہ اور سب مخالفین کے پاس ہے. مولوی محمد حسین نے اس پر بڑا ریویو لکھا تھا. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ پیشگوئیاں ہم نے بنائی ہیں, یہ ایسے زمانے میں لکھی گئی تھیں کہ لوگ آیا جا کرتے تھے. ایسے وقت میں یہ علامات شائع ہوئے اور کئی ایک زبانوں میں عربی فارسی اردو انگریزی عبرانی سب زبانوں میں علامات ہوئے. یہ اس لیے ہوا کہ ہر ایک زبان گواہ رہے اور اس کتاب کی عظمت ہو. اور اس میں یہ بھی ایک راز ہے کہ ہر ایک زبان کے لوگ گواہ ہوں گے اور اس جماعت میں داخل ہوں گے. اگر دنیا میں یہ باتیں انسان اپنی طاقت سے بنا سکتا ہے تو اس کے نظیر کہاں ہے؟ اگر یہ ہو سکتا اور انسان کر سکتا تو تمام انبیاء کے پیشگوئیاں خوارج ایک شبے میں پڑ جاتے. مگر بات یہ ہے کہ ابتلاؤں کا آنا ضروری ہے. ہر نبی کے وقت ہے. مجدد صاحب نے بھی ایک مکتوب میں لکھا ہے کہ جب مسیح آئے گا تو علماء اس کا مقابلہ کریں گے اور اس کی تکذیب کریں گے. فرمایا صبر بڑا جوہر ہے, جو صرف صبر کرنے والا ہوتا ہے اور غصے سے بھر کر نہیں بولتا اس کی تقریر اپنی نہیں ہوتی بلکہ خدا تعالیٰ اسے تقریر کراتا ہے. جماعت کو چاہیے کہ صبر سے کام لے اور مخالفین کے سختی پر سختی نہ کرے اور گالیوں کے عوض میں گالی نہ دے. جو شخص ہمارا مکذب ہے اس پر لازم نہیں کہ وہ ادب کے ساتھ بولے. اس کے نمونے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی بہت پائے جاتے ہیں. صبر جیسی کوئی شے نہیں, مگر صبر کرنا بڑا مشکل ہے. اللہ تعالیٰ اس کی تائید کرتا ہے جو صبر سے کام لے. دہلی کی سرزمین سخت ہے, تام سب یکساں نہیں, کئی آدمی مخفی ہوں گے, جب وقت آئے گا تو وہ خود بخود سمجھ لیں گے. عرب بہت سخت ملک تھا, وہ بھی سیدھا ہو گیا, دہلی تو ایسی سخت نہیں. میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ ہماری جماعت کے لوگ کسی پر حملہ کریں یا اخلاق کے برخلاف کوئی کام کریں. خدا تعالیٰ بردباری کا حکم دیتا ہے اور اسی کے مطابق کرنا چاہیے. خدا تعالیٰ کے الہامات کی تفہیم بھی یہی ہے کہ بردباری کریں. ہمارے پاس کوئی ایسا شربت نہیں کہ فوراً کسی کے ہاتھ پر ڈال دیں. ابھی تو بعض ماننے والے بھی ایسے ہیں کہ وہ پورا یقین نہیں کرتے بلکہ وساوس کی قہ کرتے ہیں. تام کمزوروں پر رحم کرنا چاہیے اور ہر ایک کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ میں جب نیا تھا تو میرا حال بھی ایسے ہی کمزوری کا تھا. شیطان ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے. رفتہ رفتہ سکینت کی نعمت حاصل ہوتی ہے کیونکہ گزشتہ معاشی کا زہر نیز زنی کرتا رہتا ہے. کوئی سہل امر نہیں کہ ایک دفعہ یہ سارا زہر نکل جائے. رفتہ رفتہ خدا کی رحمت دستگیر ہوتی ہے. بیمار تندرست ہوتا ہے تو نقاد باقی رہتی ہے, اور نقاد کے لوازم میں سے ہے کہ انسان کسی وقت گر جائے, بلکہ بعض وقت مرض عود کر آتی ہے. مومن بری ہوتا ہے مگر اس نعمت کا حاصل ہونا مشکل ہے. اسی واسطے کہا گیا ہے کہ آمنا نہ کہو بلکہ اسلم نہ کہو. حضرت کی خدمت میں آج پھر سوال پیش ہوا کہ جب ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں اور شریعت کے دیگر امور کی پیروی کرتے ہیں تو صرف آپ کو نہ ماننے کے سبب کیا حرج ہو سکتا ہے؟ حضرت نے فرمایا میں اس بات کے جواب کئی دفعہ دیا ہے. ہم قال اللہ اور قال رسول کو مانتے ہیں, پھر خدا تعالیٰ کی وحی کو مانتے ہیں. میرا آنا اللہ اور رسول کے وعدے کے مطابق ہے. جو شخص خدا اور رسول کی ایک بات مانتا ہے اور دوسرے نہیں مانتا, وہ کس طرح کہہ سکتا ہے کہ میں خدا پر ایمان لاتا ہوں؟ یہ تو وہ بات ہے جو قرآن شریف میں تذکرہ ہے کہ وہ لوگ بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض پر ایمان نہیں لاتے, ورنہ دراصل ایمان نہیں. ایک خدا اور اس کے رسول کا معبود اپنے وقت پر آیا, صدی کے سر پر آیا, نشانات لایا, عین ضرورت کے وقت آیا, اپنے دعوی کے دلائل صحیح اور قوی رکھتا ہے. ایسے شخص کے انکار کیا ایک مومن کا کام ہے؟ یہودی موحد کہلاتے تھے, اب تک ان کا دعویٰ ہے کہ ہم توحید پر قائم ہیں, نماز پڑھتے, روزہ رکھتے, مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانتے, اسی سبب کافر ہو گئے. اللہ تعالیٰ کے ایک حکم فرمودہ رسول کے ایک بات کا بھی جو شخص انکار کرتا ہے اور اس کے مخالف ضد کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے. اور یہ بھی ان لوگوں کی غلطی ہے جو کہتے ہیں کہ ہم نماز روزہ ادا کرتے ہیں اور تمام اعمال حسنہ بجا لاتے ہیں, ہمیں کیا ضرورت ہے؟ یہ نہیں جانتے کہ اعمال حسنہ کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے. ہر قسم کے شرک انفوسی آفاقی کا نکالنا, خلوص لذت اور احسان کے ساتھ عبادت بجا لانا یہ کوئی اختیاری بات نہیں ہے. اس کے واسطے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہایت ضروری ہے. قرآن شریف میں لکھا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ خدا تعالیٰ کے محبوب بن جائیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو. ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ نیک اعمال کی توفیق فضل الہی پر موقوف ہے. جب تک اللہ تعالیٰ کا خاص فضل نہ ہو اندر کی آلودگیاں دور نہیں ہو سکتی. جب کوئی شخص نہایت درجہ کے صدق اور اخلاص کو اختیار کرتا ہے تو ایک طاقت آسمانی اس کے واسطے نازل ہوتی ہے. اگر انسان سب کچھ خود کر سکتا تو دعاؤں کی ضرورت نہ ہوتی. خدا تعالیٰ فرماتا ہے میں اس شخص کو راہ دکھاؤں گا جو میری راہ میں مجاہدہ کرے. یہ ایک باریک رمز ہے. حدیث میں آیا ہے کہ تم سب اندھے ہو مگر وہ جس کو خدا آنکھیں دے, اور تم سب مردے ہو مگر وہ جس کو خدا تعالیٰ زندگی دے. دیکھو یہودیوں کے متعلق خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ مثل گدوں کے ہیں جن پر کتابیں لدی ہوئی ہیں. ایسا علم انسان کو کیا فائدہ دے سکتا ہے جب تک دل آراستہ نہ ہو؟ ہدایت اور سکینت نازل نہیں ہوتی شیطان سے مناسبت آسان ہے مگر ملائک سے مناسبت مشکل ہے، کیونکہ اس میں اوپر کو چڑھنا ہے اور اس میں نیچے گرنا ہے. نیچے گرنا آسان ہے مگر اوپر چڑھنا بہت مشکل ہے. یہ مقام تب حاصل ہو سکتا ہے کہ انسان در حقیقت پاک ہو کر محبت الہی کو اپنے اندر داخل کر لیتا ہے. لیکن اگر یہ امر آسان ہوتا تو اولیاء، ابدال، غوث اور اقطاب ایسے کامیاب کیوں ہوتے؟ بظاہر تو وہ سب عام لوگوں کے مانند نمازیں پڑھتے اور روزے رکھتے ہیں، مگر فرق صرف توفیق کا ہے. ان لوگوں نے کسی قسم کی شوخی اور کجروی نہ کی بلکہ خاکساری کی راہ اختیار کی اور مجاہدات میں لگ گئے. جو شخص دنیاوی حکام کے بالمقابل شوخی کرتا ہے وہ بھی ذلیل کیا جاتا ہے. پھر اس کا کیا حال ہوگا جو خدا تعالیٰ کے فرستادہ کے حکم کے ساتھ شوخی اور گستاخی سے پیش آتا ہے؟ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم لا تکلنی الى نفسی طرفت عین، یا اللہ مجھے ایک آنکھ جھپکنے تک بھی میرے نفس کے سپرد نہ کر. حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا اب ان لوگوں کے تقوی کے حال کو دیکھنا چاہیے. میں ان کے سامنے آیا، میرا دعویٰ مسیح موعود ہونے کا ہے، کیا انہوں نے میرے معاملہ میں تدبر کیا؟ کیا انہوں نے میری کتب کا مطالعہ کیا؟ کیا یہ میرے پاس آئے کہ مجھے سمجھ لیں؟ صرف لوگوں کے کہنے کہلانے سے بے ایمان، دجال اور کافر مجھے کہنا شروع کیا اور کہا کہ یہ واجب القتل ہے. بغیر تحقیقات کے انہوں نے یہ سب کاروائی کی اور دلیری کے ساتھ اپنا منہ کھولا. مناسب تھا کہ میرے مقابلہ میں یہ لوگ کوئی حدیث پیش کرتے. میرا مذہب ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا ادھر ادھر ہونا، ادھر ادھر جانا بے ایمانی میں پڑنا ہے. لیکن کیا اس کی پہلے کوئی نظیر دنیا میں موجود ہے کہ ایک شخص 25 سال سے خدا پر افترا کرتا ہے اور خدا تعالیٰ ہر روز اس کی تائید اور نصرت کرتا ہے؟ وہ اکیلا تھا اور خدا تعالیٰ نے 300,000 آدمی اس کے ساتھ شامل کر دیا. کیا تقوی کا حق ہے کہ اس کے مخالف بےحدہ شور مچایا جاوے اور اس کے معاملہ میں کوئی تحقیقات نہ کی جاوے؟ وفات مسیح پر قرآن ہمارے ساتھ ہے، معراج والی حدیث ہمارے ساتھ ہے، صحابہ کا اجماع ہمارے ساتھ ہے. کیا وجہ ہے کہ تم حضرت عیسیٰ کو وہ خصوصیت دیتے ہو جو دوسرے کے لیے نہیں؟ مجھے ایک بزرگ کی بات بہت ہی پیاری لگتی ہے. اس نے لکھا ہے کہ اگر دنیا میں کسی کی زندگی کا میں قائل ہوتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا قائل ہوتا. دوسرے کی زندگی سے ہم کو کیا فائدہ؟ تقوی سے کام لو. ضد اچھی نہیں. دیکھو پادری لوگ گلی اور کوچوں اور بازاروں میں یہ کہتے پھرتے ہیں کہ ہمارا یسوع زندہ ہے اور تمہارا رسول مر چکا ہے. اس کا جواب تم کو کیا دے سکتے ہو؟ یہ زمانہ تو اسلام کی ترقی کا زمانہ ہے، قصور خصوب بھی پیشگوئی کے مطابق ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسلام کی ترقی کے واسطے وہ پہلو اختیار کیا ہے جس کے سامنے کوئی بول نہیں سکتا. سوچو 1900 سال تک مسیح کو زندہ ماننے کا کیا نتیجہ ہوا اور دیکھو اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے. کسی زندہ ماننے کا کیا نتیجہ ہوا؟ یہی کہ 40 کروڑ عیسائی ہو گئے. اب دوسرے پہلو کو بھی چند سال کے واسطے آزماؤ اور دیکھو کہ اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے. کسی عیسائی سے پوچھو کہ اگر یسوع مسیح کی وفات کو تسلیم کر لیا جائے تو کیا پھر بھی کوئی عیسائی دنیا میں رہ سکتا ہے؟ تمہارا یہ تیش اور یہ غضب مجھ پر کیوں ہے؟ کیا اسی واسطے کہ میں اسلام کے وطن جاتا ہوں؟ یاد رکھو کہ تمہاری مخالفت میرا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی. میں اکیلا تھا، خدا تعالیٰ کے وعدے کے مطابق 200,000 آدمی میرے ساتھ ہو گئے اور دن بدن ترقی ہو رہی ہے. لاہور میں بشپ صاحب نے یہی سوال مسلمانوں کے سامنے پیش کیا تھا. ہزاروں آدمی جمع تھے اور بڑا بھاری جلسہ تھا. یسوع کی فضیلت اس نے اس طرح بیان کی کہ وہ زندہ ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں. تب کوئی مسلمان اس کا جواب نہ دے سکا، لیکن ہماری جماعت میں سے مفتی محمد صادق صاحب اٹھے جو اس جگہ اس وقت موجود ہیں. انہوں نے کہا کہ میں ثابت کرتا ہوں کہ قرآن، حدیث، انجیل، چنانچہ انہوں نے ثابت کر دیا. تب بشپ کوئی جواب نہ دے سکا اور ہماری جماعت کے ساتھ مخاطبوں نے اعتراض کیا. ان مولویوں پر افسوس ہے کہ میری تذلیل کی خاطر یہ لوگ اسلام پر حملہ کرتے ہیں اور اسلام کی بے عزتی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مہدی آئے گا تو وہ تلوار کے ساتھ دین پھیلائے گا. اے نادانوں، کیا تم عیسائیوں کے اعتراض کی مدد کرتے ہو کہ دین اسلام تلوار کے ساتھ پھیلا ہے. یاد رکھو کہ اسلام کبھی تلوار کے ساتھ نہیں پھیلایا گیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دین جبرن پھیلانے کے واسطے تلوار نہیں اٹھائی بلکہ دشمنوں کے حملوں کو روکنے کے واسطے, اور وہ بھی بہت برداشت اور صبر کے بعد. غریب مسلمانوں کو ظالم کفار کے ہاتھوں سے بچانے کے واسطے جنگ کی گئی تھی, اور اس میں کوئی پیش قدمی مسلمانوں کی طرف سے نہیں ہوئی تھی. یہی جہاد کا سر ہے. آج کل عیسائیوں کے حملے تلوار کے ساتھ نہیں بلکہ قلم کے ساتھ ہیں. بس قلم کے ساتھ ان کا جواب ہونا چاہیے. تلوار کے ساتھ سچا عقیدہ نہیں پھیل سکتا. بعض بیوقوف جنگلی لوگ ہندوؤں کو پکڑ کر ان سے جبرن کلمہ پڑھواتے ہیں, مگر وہ جا کر پھر ہندو ہی ہندو ہوتے ہیں. اسلام ہرگز تلوار کے ساتھ نہیں پھیلا بلکہ پاک تعلیم کے ساتھ پھیلا ہے. صرف تلوار اٹھانے والوں کو مزہ چکھایا تھا, اب قلم کے ساتھ دلائل اور براہین کے ساتھ نشانوں کے ساتھ مخالفوں کو جواب دیا جا رہا ہے. اگر خدا تعالیٰ کو یہی منظور ہوتا کہ مسلمان جہاد کریں تو سب سے بڑھ کر مسلمانوں کو جنگی طاقت دی جاتی, اور آلات عرب کی ساخت اور استعمال میں ان کو بہت دسترس عطا کی جاتی. مگر یہاں تو یہ حال ہے کہ مسلمان بادشاہ اپنے ہتھیار یورپ کے لوگوں سے خرید کر لیتے ہیں. تم میں تلوار نہیں, اسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا منشا ہی نہیں کہ تم تلوار کا استعمال کرو. سچی تعلیم اور معجزات کے ساتھ اب اسلام کا غلبہ ہوگا. میں اب بھی نشان دکھانے کو تیار ہوں. کوئی پادری آئے اور 40 روز تک میرے پاس رہے, تلواروں کو تو زنگ بھی لگ جاتا ہے پر ان نشانات کو جو تازہ ہیں کون زنگ لگا سکتا ہے. اسلام کے واسطے ایک انعطاط کا وقت ہے. اگر ہمارا طریق ان لوگوں کو پسند نہیں تو فتح اسلام کے واسطے کوئی پہلو یہ لوگ ہم کو بتلائیں, ہم قبول کر لیں گے. اب تو ہر عقل مند نے شہادت دے دی ہے کہ اگر اسلام کی فتح کسی بات سے ہو سکتی ہے تو یہی بات ہے. یہاں تک کہ عیسائی خود قائل ہیں کہ وفات مسیح کا یہی ایک پہلو ہے جس سے عیسوی مذہب بےخوب ان سے اکھڑ جاتا ہے. اگر یہ لوگ عیسائیت چھوڑ دیں گے تو پھر ان کے آواز سے بجو جس کے اور کوئی دروازہ نہیں کہ اسلام قبول کریں اور اس میں داخل ہو جائیں. یہی ایک راہ ہے. اگر کوئی دوسری راہ کسی کو معلوم ہے تو اس پر فرض ہے کہ اس کو پیش کرے, بلکہ اس پر کھانا پینا حرام ہے جب تک اس پہلو کو پیش نہ کرے. اے مسلمانوں, سوچو اس میں تمہارا کیا حرج ہے کہ عیسیٰ فوت ہو گیا؟ کیا تمہارا پیارا نبی فوت نہیں ہو گیا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے نام پر تمہیں غصہ نہیں آتا؟ عیسیٰ کی وفات کا نام سن کر تمہیں کیوں غصہ آتا ہے؟ میرا مطلب نفسانیت کا نہیں, میں کوئی شہرت نہیں چاہتا, میں تو صرف اسلام کی ترقی چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ میرے دل کو خوب جانتا ہے, اسی نے میرے دل میں یہ جوش ڈال دیا. میں اپنی طرف سے بات نہیں کہتا, 25 برس سے خدا تعالیٰ کے الہام مجھ سے یہ بات کہلا رہا ہے. اسی زمانے کا یہ الہام ہے, الرحمن علم القرآن. خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ مجرم علیحدہ ہو جائیں اور راست باز علیحدہ ہو جائیں. میرے پر حملہ کرنے کا کچھ فائدہ نہیں, بصیرت والا اپنی بصیرت کو نہیں چھوڑ سکتا. میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر کوئی صادق طالب حق ہے تو میرے پاس آوے, میں تازہ تازہ نشان دکھاؤں گا. کیا میں اس قدر یقین کو تلق کر کے تمہاری ذنی باتوں کے پیچھے پڑ جاؤں؟ جس شخص کو خدا تعالیٰ نے بصیرت دی, نشانوں کے ساتھ اپنے مخاطبات اور مکالمات کے ساتھ اس کی صداقت پر مور لگا دی, وہ تمہاری خیالی باتوں کو کیا کرے؟ اگر تم اس قدر باتوں کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لا سکتے تو اے ملو اعلی مکانتکم انی عامل فساوت عالمون. الانعام آیت 136, تم اپنی جگہ کام کرو, میں اپنا کام کرتا ہوں, ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ سچا کون ہے. 28 اکتوبر 1905 بمقام دہلی. دہلی کے ارد گرد بہت سی ویران مساجد کا تذکرہ تھا. حضرت نے فرمایا ان کا مرمت کرانا کچھ مشکل امر نہ تھا, اگر لوگ چاہتے تو کر لیتے, مگر جب خدا تعالیٰ کسی امر سے توجہ کو ہٹا دیتا ہے تو پھر کوئی کاری کیا سکتا ہے. علاوہ ازیں بعض مساجد کسی صحیح نیت سے نہیں بنوائی جاتی بلکہ صرف اس وجہ سے بنوائی جاتی ہیں کہ ہماری مسجد اور کہلائے. پھر فرمایا کل امور نیت صحیح اور دل کے تقویٰ پر مخوف ہیں. ایک بزرگ کے پاس بہت دولت تھی, کسی نے اعتراض کیا, اس نے جواب دیا کہ انداختم در دل مگر انداختم در کل. غرض خدا کے ساتھ دل لگا کر جب دنیاوی کاروبار ہوتا ہے تو کوئی شے اسے خدا سے مانے نہیں ہو سکتی, خواہ کتنے ہی بڑے مشاغل کیوں نہ ہوں. کہ فرمایا یہ بالکل غلط ہے کہ ہند میں اسلام تلوار کے ذریعے سے پھیلا ہر کس نہیں. ہند میں اسلام بادشاہوں نے بجبر نہیں پھیلایا, بلکہ ان کو تو دین کی طرف بہت ہی کم توجہ تھی. اسلام ہند میں ان مشائخ اور بزرگان دین کی توجہ تواہ اور تصرفات کا نتیجہ ہے جو اس ملک میں گزرے تھے. بادشاہوں کو یہ توفیق کہاں ہوتی ہے کہ دلوں میں اسلام کی محبت ڈال دیں. جب تک کوئی آدمی اسلام کا نمونہ خود اپنے وجود سے نہ ظاہر کرے تب تک دوسرے پر اس کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا. یہ بزرگ اللہ تعالی کے حضور میں فنا ہو کر خود مجسم قرآن اور مجسم اسلام اور مظہر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بن جاتے ہیں, تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایک جذب عطا کیا جاتا ہے اور سعید فطرتوں میں ان کا اثر ہوتا چلا جاتا ہے. 90 کروڑ مسلمان ایسے لوگوں کی توجہ اور جذب سے بن گیا. تھوڑے سے عرصے میں کوئی دین اس کثرت کے ساتھ کبھی نہیں پھیلا. یہی لوگ تھے جنہوں نے صلاح و تقویٰ کا نمونہ دکھلایا اور اس کی پرانے قوی نے جوش مارا اور لوگوں کو کھینچا. مگر یہ بزرگ بھی عوام کی تان و تشنی سے خالی نہ تھے. وہ ہم زیادہ تر ان لوگوں کے آگے گالیوں کے لیے تختہ مشق ہو رہے ہیں, تاہم ان سب نے دکھ اٹھایا. یہ ہمارے علماء ہمیشہ کچھ نہ کچھ کرتے ہی رہے ہیں. ذکر آیا کہ بعض بزرگ راگ سنتے ہیں, آیا یہ جائز ہے؟ فرمایا, اس طرح بزرگان دین پہ بزنی کرنا اچھا نہیں, اس نے زنی سے کام لینا چاہیے. حدیث سے ثابت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اشعار سنے تھے. لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک صحابی مسجد کے اندر شعر پڑھتا تھا. حضرت عمر نے اس کو منع کیا. اس نے جواب دیا, میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسجد میں شعر پڑھا کرتا تھا, تو کون ہے جو مجھے روک سکے؟ یہ سن کر حضرت امیر المومنین بالکل خاموش ہو گئے. قرآن شریف کو بھی خوش رانی سے پڑھنا چاہیے, بلکہ اس قدر تاکید ہے کہ جو شخص قرآن شریف کو خوش رانی سے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور خود اس میں ایک اثر ہے, عمدہ تقریر خوش الحانی سے کی جائے تو اس کا بھی اثر ہوتا ہے, وہی تقریر زلیدہ بیانی سے کی جائے تو اس میں کوئی اثر نہیں ہوتا. جس شے میں خدا تعالی نے تاثیر رکھی ہے اس کو اسلام کی طرف کھینچنے کا آلہ بنایا جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ حضرت داؤد کی زبور گیتوں میں تھی, جس کے متعلق کہا گیا ہے کہ جب حضرت داؤد خدا تعالی کے مناجات کرتے تھے تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ روتے تھے اور پرندے بھی تسبیح کرتے تھے. ایک صاحب نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ مضامیر کے متعلق کیا حکم ہے؟ حضرت اقدس علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, بعض نے قرآن شریف کے لفظ لاو الحدیث کو مضامیر سے تعبیر کیا ہے, سورہ لقمان آیت 7. مگر میرا مذہب یہ ہے کہ ہر ایک شخص کو مقام اور محل دیکھنا چاہیے. ایک شخص کو جو اپنے اندر بہت سے علوم رکھتا ہے اور تقوی کی علامات اس میں پائی جاتی ہیں اور متقی باخدا ہونے کی ہزار دلیل اس میں موجود ہے, صرف ایک بات جو تمہیں سمجھ میں نہیں آتی, اس کی وجہ سے اسے برا نہ کہو. اس طرح انسان محروم رہ جاتا ہے. بایزید بستامی کا ذکر ہے کہ ایک دفعہ لوگ بہت ان کے گرد ہوئے اور ان کے وقت کو پراگندہ کرتے تھے. رمضان کا مہینہ تھا اور انہوں نے سب کے سامنے روٹی کھانی شروع کر دی. تب سب لوگ کافر کہہ کر پاک گئے. عوام واقف نہ تھے کہ یہ مسافر ہے اور اس کے واسطے روزہ ضروری نہیں. لوگ نفرت کر کے بھاگے, ان کے واسطے عبادت کے لیے مقام خلوت حاصل ہو گیا. یہ اسرار ہیں اور ان کے واسطے ایک عمدہ مثال خود قرآن شریف میں موجود ہے, جہاں حضرت خضر نے ایک کشتی توڑ ڈالی اور ایک لڑکے کو قتل کر دیا. کوئی ظاہر شریعت ان کو ایسا کام کی اجازت نہ دے سکتی تھی. اس قصے سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے. خضری اسرار اس ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام کمالات متفرقہ سے جامع تھے, اور ذیلی طور پر وہ کمالات آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں موجود ہیں. جو خضر نے کیا آئندہ صاحبان کمالات بھی حسب ضرورت کرتے ہیں. جہاں حضرت خضر نے ایک نفس زکیہ کو قتل کر دیا, اس کے بالمقابل مضامیر کیا اچھا ہے. لہذا جلد بازی نہیں کرنی چاہیے, جلد بازی انسان کو ہلاک کر دیتی ہے. دوسری علامات کو دیکھنا چاہیے جو اولیاء اور رحمان میں پائی جاتی ہیں. ان لوگوں کا معاملہ بہت نازک ہوتا ہے, اس میں بڑی احتیاط لازم ہے. جو اعتراض کرے گا وہ مارا جائے گا. تعجب ہے کہ زبان کھولنے والے خود گندے لوگ ہوتے ہیں اور ان کے دل ناپاک ہوتے ہیں اور پھر بزرگوں پر اعتراض کرتے ہیں. یہ بھی میں دیکھتا ہوں کہ اولیاء اللہ میں کسی ایسی بات کا ہونا بھی سنت اللہ میں چلا آتا ہے جیسا کہ خوبصورت بچے کو جب ماں عمدہ لباس پہنا کر باہر نکالتی ہے تو اس کے چہرے پر ایک سیاہی کا داغ بھی لگا دیتی ہے تاکہ وہ نظر بد سے بچا رہے، ایسا ہی خدا بھی اپنے پاکیزہ بندوں کے ظاہری حالات میں ایک ایسی بات رکھ دیتا ہے جس سے بد لوگ اس سے دور رہیں اور صرف نیک لوگ ان کے گرد جمع رہیں۔ سعید آدمی چہرے کی اصل خوبصورتی کو دیکھتا ہے اور شقی کا دھیان اس داغ کی طرف رہتا ہے۔ امرتسر کا واقعہ ہے، ایک دعوت میں چند مولوی شریک تھے اور صاحب مکان نے مجھے بھی بلایا ہوا تھا۔ چائے لائی گئی، میں نے پیالی بائیں ہاتھ سے پکڑ لی، تب سب نے اعتراض کیا کہ یہ سنت کے برخلاف کام کرتا ہے۔ میں نے کہا یہ سنت ہے کہ پیالی دائیں ہاتھ سے پکڑی جائے، مگر کیا یہ سنت نہیں کہ لا تخفو ما علیک لکا بہ علم بنی اسرائیل آیت 37، یعنی جس بات کا تجھے علم نہیں اس کے متعلق اپنی زبان نہ کھول۔ کیا آپ لوگوں کو مناسب نہ تھا کہ مجھ پر حسن ظن کرتے اور خاموش رہتے؟ یا یہ نہیں ہو سکتا تھا تو اعتراض کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھ ہی لیتے کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ پھر میں نے بتلایا کہ اصل بات یہ ہے کہ میرے دائیں بازو کی ہڈی بچپن سے ٹوٹی ہوئی ہے اور پیالی پکڑ کر میں ہاتھ کو اوپر نہیں اٹھا سکتا۔ جب یہ بات انہیں بتلائی گئی تب